جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔
جزاکم،
کیسے مزاج کے رامی؟
الحمدللہ
ماشاء اللہ۔ قربانی کے گوشت عام طور پر لوگوں کے پاس رکھے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ محرم کے ایام بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اس پر بڑا ایک سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت پہ کوئی نیاز فاتحہ کا سلسلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور بطور خاص محرم کے اندر بالخصوص اہل بیت طہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے جو اس سال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرنے کے لیے اگر کوئی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا اس گوشت پر فاتحہ وغیرہ یہ سلسلہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کا گوشت، اس کو باقی رکھنا، اب آگے کتنے عرصے تک وہ درست رہتا ہے، اتنے عرصے تک اس کو باقی رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آگے چل کے یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اگر کوئی جانور اللہ کے نام پر قربانی کے طور پہ ذبح کیا گیا، اور اس کا گوشت آگے محرم الحرام میں جو اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے جو لنگر کیا جاتا ہے، بطور خاص کھچڑے کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں جس طرح دیگر حلال اشیاء گوشت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو قربانی کے جانور کے اس گوشت کا استعمال کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ گوشت کو محفوظ رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے یہاں پہ ڈیپ فریزر یا فریج ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر پراپر طریقے سے لائٹ آ رہی ہو تو پھر وہ گوشت کسی حد تک ایک لانگ ٹائم تک درست رہ سکتا ہے، لیکن اگر لائٹ جانے آنے اور یہ سلسلہ اگر دراز ہو جاتا ہے تو پھر اب اس گوشت کے اندر کچھ خرابی طبی اعتبار سے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف نظر و نیاز ہی نہیں، عام حالات میں بھی پھر اس طرح گوشت کو بہت لمبے ٹائم تک ڈیپ فریزر وغیرہ میں رکھ کر محفوظ رکھنے کی یہ جو صورت ہوتی ہے، یہ میڈیکلی طور پہ پھر مضر صحت بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ کہیں آپ نے 10 کلو 15 کلو یہ گوشت کا اہتمام آپ نے محرم الحرام میں کرنا ہے، وہ درمیان میں اس کو استعمال بھی نہیں کیا جا رہا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ وقت آئے جس وقت آپ نے استعمال کرنے کی ایک نیت کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ گوشت اس کھچڑے میں ڈالنے کے قابل رہے یا نہ رہے۔
ٹھیک،
تو اتنے طویل عرصے تک گوشت کا استعمال ویسے بھی منع ہی کیا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں طریقہ کار گوشت کو محفوظ رکھنے کے ہیں وہ اتنے لینتھی اور طویل نہیں ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی بہتر انداز سے اس گوشت کو محفوظ رکھ کر آگے طویل عرصے تک بھی لے کے جانا چاہے، اور اس میں مختلف مواقع پر ایصال ثواب کی محافل وغیرہ میں اس گوشت کو استعمال کرے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، بیسک یہ ہے کہ فاتحہ کے اندر استعمال ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ قربانی کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہو گیا، اب آپ اصال ثواب کی کسی بھی لنگر کی صورت میں یا کھانا کھلانے کی کوئی صورت بناتے ہیں تو اس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو اس کا یہ نظریہ غلط ہے، فاسد ہے۔ ایک حلال چیز ہے، اس حلال شے کو ایصال ثواب کے کھانے پینے کے مواقع پر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا, یہ تو آپ نے کچھ خارجی چیزیں بیان کی نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی نقصان کے اثرات ہو سکتے ہیں, ممکنہ صورت میں ہو سکتے ہیں, طبی حوالے سے اس کو دیکھ لیا جائے. جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں نا فاتحہ میں استعمال نہیں ہو سکتا, یا وہ تو پھر عید والے دن بھی یا عید کے اگلے دن بھی اگر کریں گے تو وہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھی, اب یہ تو قربان ہو چکا, اب فاتحہ کے لیے آپ کوئی الگ سے انتظام کریں, تو وہ ان دنوں میں بھی منع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ منع کرنا ان کا بلا وجہ ہے اور بے جا ہے. اس طرح کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں ہمیں خود علماء دین سے, مفتین کرام سے پوچھنے چاہیے, نہ کہ از خود دوسروں کو بتا دیں, ان کو بھی کنفیوز کر دیں اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام حمزہ اتاری ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حالت ماہواری یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اس کا نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کیا یہ نکاح پڑھنا جائز ہے؟
جی,
نکاح کے حوالے سے عورت اگر شرعی عذر میں ہو تو عقد نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حالت میں بھی اگر کسی عورت کا نکاح ہو گیا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے.
نکاح ہو جاتا ہے,
نکاح ہو جاتا ہے.
نکاح کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناپاکی کے اندر جس کو پڑھنا منع ہو یا کوئی اس طرح کا؟
کیونکہ نکاح کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ مرد سے یا عورت سے قرآن پاک کی صورتیں سنی جائیں, پڑھی جائیں, تو نکاح کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس نکاح میں یہ ہے کہ ایک عورت سے اس کے جو ولی سرپرست یا ایک انہی لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکی کی طرف سے اجازت لے کر آنے والا وکیل, بس یہ ایک اہم چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ لڑکی سے اجازت لے کر آتے ہیں اور قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے, عمومی طور پہ فریقین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وکیل آیا ہے یہ وکیل نکاح نہیں پڑھائے گا, یہ وکیل قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دیں گے. اور قاضی صاحب جو عقد نکاح کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لڑکا دولہا بھی وہیں ہوتا ہے, اور اجازت ملنے پر وہ اس دولہے سے ایجاب قبول عقد نکاح کر دیتے ہیں اور یوں نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو نکاح کے اندر کسی قسم کی صورتیں پڑھنا یہ نہیں ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ شرعی عذر کے دنوں میں عورت تو یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتی.
اچھا, کلمہ شریف پڑھاتے ہیں بعض جگہوں پہ؟
کلمہ شریف کا پڑھنا پڑھانا یہ اچھی بات ہے, اور تجدید ایمان کا احادیث کریمہ میں ذکر بھی موجود ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمیں تجدید ایمان کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے. تو عقد نکاح ایک ایسا موقع ہے جس میں تجدید ایمان کے اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
کہ نکاح ایمان کے تحفظ کا ایک ذریعہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. تو جب یہ ایک ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور سابقہ زندگی میں انسان جہاں بے شمار گناہ میں اگر مبتلا بتقاضع بشریت رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو کفر کے زد میں آتی ہو, یا کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جو کفر کے زد میں آتا ہو اور آدمی کو اس کی خبر نہ ہو. تو لہذا ایسے موقع پر اگر احتیاطی طور پر تجدید ایمان کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ نکاح ایمان کے تحفظ کا ذریعہ, اور اس موقع پہ تجدید ایمان کر لینے سے بہت سارے لوگوں کو بھی تجدید ایمان کی ترغیب ملتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو تجدید ایمان ہو, کلمہ شریف پڑھایا جائے, اور سابقہ گناہوں سے توبہ وغیرہ کی بھی ایک صورت بنا لی جائے, تو پھر یہ کہ نکاح کا جو موقع ہوتا ہے یہ لوگوں کی توجہ شوہر کی طرف ہے, ایجاب قبول کی طرف ہے, پھر وہ مسائل بھی ایسے موقع پر اہم کچھ بیان کیے جا سکتے ہیں مختصراً, اور پھر دعا میں لوگ شریک ہوں گے, تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے جس میں لوگ ایک طرح سے فری ہوتے ہیں اور ان کو کوئی اچھی بات اس موقع پہ سکھائی جا سکتی.
ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اس طریقے سے کسی جگہ پہ خواتین سے بھی جب وہ اجازت لیتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھاتے ہیں, تو اس مخصوص پیریڈ میں یا مخصوص ایام میں کلمہ شریف کی ذکر و اذکار کی اس کی کوئی ممانعت نہیں؟
بالکل, کلمہ شریف پڑھنا یا تسبیح, ذکر و اذکار, دیگر سبحان اللہ الحمدللہ, یہ کلمات کہنا عورت کے لیے اس حالت میں بھی بلا شبہ جائز ہیں, بلکہ عورتوں کو ترغیب ہے کہ ان حالات میں بھی باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر اور باقاعدہ ذکر و اذکار اور دعا میں مصروف رہیں.
تو بیسک جمیل صاحب یعنی نکاح میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی نکاح ہو جائے گا اور اس کیفیت اور اس حالت میں بھی ہو جائے گا؟
جی جی.
اچھا، بعض اوقات رخصتی فوراً ہوتی ہے، بعض اوقات فی الفور رخصتی نہیں ہوتی. جہاں فی الفور رخصتی نہیں ہے وہاں تو ایسے معاملات نہیں ہیں، اور جہاں فی الفور رخصتی بھی ہے یعنی نکاح ہے اور اسی میں ہی رخصتی ہے، تو پھر اس نکاح کے بعد کے معاملات میاں بیوی بی کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ کے اس کے احکامات اور جو ممانعت ہیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا.
بالکل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب ان آزار سے ہوں، شرعی آزار سے، تو ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تو یہاں پہ ازدواجی معاملے کی ممانعت فرمائی گئی ہے. تو عقد نکاح ہو جانا اس حالت میں یہ ایک الگ حکم ہے، لیکن ازدواجی معاملات ان حالات میں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے.
ٹھیک جی، مزید سوال.
فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر الحمد شریف کے بعد بسم اللہ شریف پوری پڑھ لی بھول سے یا قصدن کر کے اور پھر رکوع میں گیا، تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟
یہ سہو ہے، یہ سہو ہے کیا ہے، اور اس صورت میں لازم ہوگا؟
خاص یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر بسم اللہ بھی پڑھ لی، اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد آگے انہوں نے صورت ملائی یا نہیں ملائی؟
بعض وقت ملا لیتے ہیں، بعض وقت در کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بھئی جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بسم اللہ ہی میں نے غلطی سے پڑھ لی ہے، تو کیا ہوگا؟
مطلب بسم اللہ پڑھنے کے بعد آگے صورت ملائیں یا نہ ملائیں؟
ٹھیک،
دونوں ہی صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے.
نہیں ہے،
بلکہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ترغیب اس بات کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کوئی نہ کوئی صورت کو پڑھا جائے اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. سجدہ سہو کرنے کی یہاں پہ کوئی صورت نہیں بنتی، اور یہ سجدہ سہو نہیں ہے، سین کے اوپر زبر ہے اور ہا ساکن ہے اور واو ساکن ہے. سہو، سجدہ سہو، یہ اس کو یوں پڑھا جائے گا، سجدہ سہو نہیں کہیں گے.
بعد ہمارے کالر ہوتے ہیں، سائلین ہوتے ہیں، تو سجدہ سہوا بولتے ہیں، بالخصوص پنجاب سے اگر کوئی سوال آتا ہے یا پتہ نہیں ہوتا عام طور پہ. اچھا، سہون بھی جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے نا، تو سہون لکھا ہوتا ہے، خطان قصدن سہون، تو اس کو عام پڑھنے والا سہوا پڑھ رہا تھا، تو سجدہ سہوا، تو درست لفظ سجدہ سہو، یعنی ایسی غلطی جو بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے، بھول کر کوئی واجب ترک ہو جائے، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کو نماز کو درست کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو سجدہ رکھا ہے وہ سجدہ سہو ہے. ہر غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، اور کس پر سجدہ سہو ہوتا ہے نہیں، یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. نماز کے احکام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ منالیہ کی اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں، اور اس میں بالخصوص جو واجبات ہیں ان کا خیال رکھنا وہ اہم اور ضروری ہے. سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بھی ترک کی یوں پذیرہ ہی نہیں ہے، نہ ہی اجازت ہے کہ وہ اس کو ترک کرتے رہیں، لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سجدہ سہو کس پر لازم آئے گا، تو وہ خاص صورتیں ہیں. اچھا، بعض غلطیاں وہ بھی ہوں گی جمیل صاحب کہ جن پر سجدہ سہو، کیا نماز ہی ٹوٹ جائے گی؟ اب نماز کے اندر فرض چھوٹ گیا، نماز کا کوئی اہم رکن چھوٹ گیا، تو بھی بعض سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سہو کر لیا تھا، سجدہ سہو کر لیا تھا. آپ کو بھی کہیں ملتے ہوں گے، یہاں تک کہ رکعت ایک کم پڑی کہتے ہیں سجدہ سہو کر لیا.
اب اصل میں وہی بات ہے کہ شرعی مسائل سیکھتے نہیں ہیں، اپنے طور پر خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس بارے میں یہ حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور اس ذہن کو لے کر پھر اب جو غلطی ہوئی ہے اس کو درست نہیں کرتے. اور یہ سلسلہ صرف ایک آدھ دفعہ کا نہیں ہوگا، یہ بارہا اسی طرح ہوتا ہوگا، اور یہ لائف ٹائم یوں ہی چل رہا ہے. تو یاد رکھیں، نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ اعمال واجبات ہیں، کچھ اعمال سنت موقعہ ہیں، کچھ سنت مستحبہ ہیں. تو اسی طرح دوسری جانب اگر دیکھیں تو کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کچھ سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے، کچھ سے مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، کچھ سے خلاف اولا ہوتی ہے. تو اس طرح یہ درجات ہیں، تو فرض چھٹنے سے نماز نہیں ہوگی،
ہوگی نہیں، چاہے سجدہ سہو.
اب سجدہ سہو کرنا بھی کفایت نہیں کرے گا، اب اس نماز کو درست طریقے سے دوبارہ ہی پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک ہے واجب، تو واجب اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑتا ہے تو سجدہ سہو وہاں پر کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس سجدے کے ساتھ لفظ استعمال ہو رہا ہے سہو، سجدہ سہو، یعنی بھول چوک ہو جانے کی صورت میں جو نماز میں
واجب چھوٹا
ہے بھولے سے، تو اس سے جو نقص آیا اس کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کفایت کر لیتا ہے۔ تو اب جو قصدن واجبات چھوڑے تو یہ سجدہ قصد نہیں ہے کہ قصدن کوئی واجب چھوڑیں اور آخر میں دو سجدے کر لیں نماز درست ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی قصدن واجبات چھوڑے گا نماز کے تو اس نماز کو دوبارہ سے اس کو پڑھنا واجب ہوگا، اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ وہ بھولے سے کوئی واجب چھوٹا ہے تو پھر سجدہ سہو آخر میں کر لیا جائے تاکہ وہ واجب کی کمی وہ پوری ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اور اگر سنت موقعہ یا غیر موقعہ ترک ہوئی ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، یا کسی مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں بعض اعمال واجب ہوتے ہیں ان واجبات کا ترک وہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ ایک الگ ہے،
صحیح۔
لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ہیں ہی مکروہ تحریمی، ان سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا،
مطلب سجدہ سہو کرنے سے وہ معاملہ حل نہیں ہوگا،
وہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی نماز کا حکم کتب فقہ میں بیان کیا گیا، کلو صلاۃ ادیت مع کراہت تحریم تجیب اعادتہا۔ تو عمومی طور پہ قاعدہ یہی ہے کہ جس نماز کو مکروہ تحریمی افعال کے ساتھ پڑھا گیا ہو اس نماز کا اعادہ واجب ہے، اور جو مکروہ تنزیہی افعال اگر نماز میں ہو گئے تو اس کا اعادہ مستحب ہے۔ تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب نماز کے احکام آپ نے ذکر کی، اس کتاب کو اگر واقعتاً سمجھ کے پڑھ لیں، ایک کم از کم یہ کہ اکیلے بھی اس کا مطالعہ کر لینے سے کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے آپ کو کافی حد تک مسائل پتہ چلیں گے، لیکن کچھ مسائل یقینی طور پہ ایسے ضرور ہیں کہ جنہیں آپ کو سیکھنا پڑے گا اور علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی، دارالافتاء اہل سنت کا بھی رجوع کرنا پڑے گا، بالمشافہ آ جائیں، رابطہ کر کے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے۔ مزید سوال
حضور، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسجد کا چندہ وہ ہوتا ہے میرے پاس، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی اس سے چینج دے دیں، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، میں چینج دے سکتا ہوں کہ نہیں؟
ٹھیک ہے، انہوں نے چینج کا پوچھا ہے، چلیں چینج کا پہلے آپ بتا دیں اور مجھے اس کے بعد آگے کا بھی پوچھنا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کے پاس رکھا ہوتا ہے تو بھائی رکھا ہے آپ کے پاس، آپ کو تو بھی استعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک مہینے کے لیے ہمیں دے دیں، جب مسجد کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے، تو وہ پھر قرض میں چلا گیا، پہلے چینج کا بتا دیں کیا کہتے ہیں۔
عمومی طور پہ جو مساجد کے اندر جو باکس بھی لگے ہوتے ہیں یا جمعہ یا ایسے مواقع پر جو فنڈ اور چندہ کیا جاتا ہے، تو ہر ایک آدمی اپنے بساط کے مطابق اس میں رقم ڈالتا ہے، کبھی 1000 کا نوٹ بھی آ جائے گا، 500، کبھی 50، کبھی 20، کبھی 10 روپے بھی آ جاتے ہیں،
بکثرت آ جاتے ہیں 10 روپے،
کبھی سکے بھی آ رہے ہوتے ہیں،
جی ہاں۔
تو اب یعنی بڑی رقم کا محفوظ رکھنا یہ آسان ہے، کم جگہ گھیر کے ان کو حفاظت کرنا آسان ہے، بمقابلہ 10-10 کے نوٹ، 20-20 کے نوٹ، اس طرح سکے آ جاتے ہیں 2-5 روپے کے، 10 روپے کے، تو ان کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو ہمارے یہاں اس بات پہ عرف جاری ہے کہ مساجد کا جو عام یہ چندہ ہوتا ہے، اس چندے میں اس طرح عام چھوٹی رقمیں جب آ جاتی ہیں 10-20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، تو ان کو بڑے نوٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے،
کیا جا
تو سکتا یعنی اگر کوئی 1000 روپے لے کر آیا یا 5000 روپے لے کر آیا، اور مسجد انتظامیہ عام طور پہ جمعے کے بعد جب یہ بیٹھتے ہیں تو کسی کو کھلا چاہیے ہوتا ہے، وہ 5000 کا نوٹ دے کے کہتا ہے کہ یہ مجھے اس کا چینج دے دیں، تو مسجد انتظامیہ کے لیے بھی اس رقم کو محفوظ کرنا آسان ہے اور اس بندے کا بھی کام ہو گیا، اور اس پہ عرف جاری ہے،
ٹھیک، اس میں کوئی مذائقہ نہیں،
اس میں کوئی مذائقہ۔
اسی طرح بڑا نوٹ دیا اور کہا بھی آپ 500 روپے آپ رکھ لیں اور 4500 مجھے واپسی دے دیں، اس میں
کوئی مذائقہ نہیں۔ عمومی طور پہ جب چندے کے لیے باکس چل رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی 1000 روپے میں سے 200 روپے ڈالنا چاہتا ہے تو وہ باکس میں 1000 روپے ڈال دیتا ہے اور 800 روپے لے لیتا ہے،
اس میں کوئی مذائقہ،
اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اچھا، دوسرا جو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا میرے پاس جمع ہی ہوتے ہیں تو لوگ چینج لینے کے لیے آتے ہیں، تو اب اگر قرضہ لینے کے لیے آ جائیں،
اچھا اب یہ جو مسجد کا جو مال ہے یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے، اب ان چیزوں کو، ان چندوں کو جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے یا لوگوں نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو خود مسجد انتظامیہ کے کسی فرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ خزانچی کے پاس آ کر کہے کہ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، مسجد کے اندر تو 5-6 لاکھ روپے کا بیلنس رکھا ہوا ہے، تو ابھی 50,000 روپے مجھے دے دیں، دستی ضرورت ہے، میں آپ کو مہینہ پورا ہونے پر دے دوں گا۔ تو اس طرح مسجد کا فنڈ بطور قرض نہ مسجد انتظامیہ کے کسی فرد کو دے سکتے ہیں، نہ کسی اجنبی شخص کو مسجد کا یہ اماؤنٹ بطور قرض دیا جا سکتا ہے، اور خود خزانچی صاحب بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اگلے مہینے جب میری تنخواہ آئے گی تو میں یہ 20,000 روپے ابھی نکال رہا ہوں اور 20,000 روپے تنخواہ آنے پر واپسی ڈال دوں گا۔ تو یہ مسجد انتظامیہ کے خزانچی جن کے پاس یہ مسجد کا فنڈ ہوتا ہے، کمیٹی کے اراکین وغیرہ، ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کا فنڈ خود بطور قرضہ لیں یا کسی کو بطور قرضہ دیں۔
قرضہ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چینج کرنے میں ایک مجھے مسئلہ اور یاد آیا، بعض اوقات یہ سارا کچھ چینج کرنے کی غرض سے، یعنی بطور قرض تو نہیں ہوتا لیکن صورت وہ بھی قرض والی ایک طرح کی بنتی ہے، کہ یہ سارا اکٹھا کیا تو ان کو پتہ ہے فلاں دکان والے کو ہم بھیجتے ہیں، یعنی یہ پیسہ سارا اکٹھا کیا، ابھی تک وہاں سے پیسہ نہیں آیا کہ بڑے نوٹ اس نے بھیجنے ہیں یا بڑے نوٹ اس نے دے دیے ہیں کہ آپ مجھے چینج دے دیں، بلکہ یہ پوری چینج اٹھا کے کھلے نوٹ ان کو دے دیے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم دے دیں گے، 10 دن بعد لے لینا، بعد میں لینا، 15 دن بعد لے لینا، یا ہم نے نوٹ کر لی ہے آپ کو دے دیں گے، تو یہ صورت ہوگی چینج کے لیے درست؟
دیکھیں، یہ صورت بھی ایک طرح کی قرض کے زمرے میں آ رہی ہے کہ یہ رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں، مثلا یہ 15,000 روپے کے چھوٹے نوٹ ہیں، 10, 20, 50 والے، اور ہم آپ کو یہ نوٹ دے رہے ہیں، آپ کل پرسوں ہمیں اس کے بڑے نوٹ بنا کر دے دیجئے گا، تو اس طرح بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ہینڈ ٹو ہینڈ یہ معاملات کرنے ہوں گے، یعنی اگر کسی کو بڑے نوٹ سے چینج کرانا ہے تو وہ اس کو چھوٹے نوٹ یہ ریزگاریاں یہ دے دی جائیں اور وہ بڑا نوٹ اس کے اگینسٹ فوری طور پر دے دیں۔ تو یہ تبادلہ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی موقع پر ہونا چاہیے، اس کے اندر ادھار کا معاملہ نہ ہو۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات یہ غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جمیل صاحب، ایک غلطی تو وہ ہوتی ہے جس کو قصدن کہ خیانت کے زمرے میں آئے، ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خیانت میں نہیں ہے، کوئی کسی طرح کے نہیں ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا اب یہ بظاہر اس میں کوئی خیانت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں یہ چینج کرانے کے لیے جا رہا ہوں یا اس کو میں نے دے دیے اور وہ ابھی پیسے نہیں دے رہا، اس کا بھی ارادہ یہی ہے کہ پیسے اس نے ادا کرنے، لیکن علم کی کمی ہے تو یہاں یہ گناہ والا معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ مسجد کا پیسہ آپ اس طرح کسی اجنبی کو یا کمیٹی کے اراکین کو بھی یا کسی کو باہر آپ بزنس یا کاروبار کے طور پر یا قرض کے طور پر ہرگز ہرگز نہیں دے سکتے، اس کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ جی، مزید سوالات۔
مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ میرے پاس پچھلے سال 2 لاکھ روپے موجود تھے اور اس سال مزید اور 2 لاکھ روپے آنے ہیں، مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ میں جو زکوٰۃ ادا کروں گا پچھلے 2 لاکھ کے ادا کروں گا یا ابھی جو دوبارہ 2 لاکھ روپے آ رہے ہیں ملا کے 4 لاکھ کے ادا کروں گا۔
ٹھیک ہے،
دیکھیں ان کے سوال کی نوعیت میں یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ان کا سال کب پورا ہوتا ہے،
ٹھیک،
اگر ان کا سال اس وقت پورا ہو چکا کہ ابھی مزید 2 لاکھ ابھی نہیں آئے، تو 2 لاکھ روپے جو ان کے پاس موجود ہیں اگر سال اسی پر پورا ہوا ہے تو پھر آپ کو ان 2 لاکھ روپے پہ 40% 2.5% یعنی 5,000 روپے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے مزید 2 لاکھ روپے اور آ گئے، 4 لاکھ ہو گئے، اور ان 4 لاکھ پر سال گزرا اور یہ رقم قرض سے، حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی سے فارغ ہے، تو اب 4 لاکھ روپے پر زکوٰۃ یعنی 10,000 روپے ادا کرنی ہوگی، اور جو رقم آتی ہے دوران سال تو ہر رقم پر سال گزرنا نئے سرے سے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جو 2 لاکھ پہلے سے ہیں ان کے بعد اگر ایک مہینے بعد بھی 50,000 آ گئے تو اب یہ 2.5 لاکھ ہو گئے، جو 2 لاکھ روپے کا سال چل رہا تھا اب وہ الگ سے 50,000 کا نیا سال شروع نہیں ہو جائے گا، وہ جو 2 لاکھ روپے اماؤنٹ تھی اس پر جو سال زکوٰۃ کا چل رہا تھا اس 50,000 کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، اور اگر آخری دن جیسے کل سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے اور آج 2 لاکھ روپے مزید آ گئے تو اب یہ 4 لاکھ روپے ہو گئے، اب اس نئے 2 لاکھ روپے کے لیے نیا سال شروع نہیں ہوگا بلکہ پچھلے 2 لاکھ روپے پر جو زکوٰۃ کا سال اختتام پذیر ہونا تھا ان 2 لاکھ روپے پر بھی گویا سال گزر گئے، یہ اس کے تابع ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر سال پورا ہونے سے پہلے رقم آ جاتی ہے اور سال گزرنے پر یہ 4 لاکھ اماؤنٹ بنتی ہے تو بھی 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ 2 لاکھ روپے جو آ رہے ہیں اور یہ بعض اوقات بی سی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب بی سی آ رہی ہے یا کمیٹی نکلی ہوئی آ رہی ہے یا خود ہی انہی کا پیسہ کہیں تھا اور وہ آ رہا ہے، اس کے مطابق بھی کوئی فرق پڑے گا مسئلے مثال میں؟
فرق ان معنوں میں پڑ سکتا ہے، جیسے اگر انہوں نے کمیٹی ڈالی ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ روپے تو ان کے پاس موجود ہیں اور کمیٹی ڈالی ہے اور 1 لاکھ روپے جتنی اماؤنٹ جمع کرا چکے تھے،
صحیح ہے،
اور اب ان کا نمبر آ گیا، کمیٹی کھل گئی، بی سی کھل گئی، تو اب ان کو 2 لاکھ روپے مل گئے،
صحیح،
اب دراصل ان کی جتنی جمع شدہ رقم تھی وہ ان کو واپس ریکور ہو گئی، وہ تو ان کی اپنی ہو گئی، یعنی 3 لاکھ روپے ہو گئے ان کے اپنے ذاتی، اور کمیٹی کھلنے کی وجہ سے ان کو چونکہ 2 لاکھ روپے ملے تو 1 لاکھ روپے اضافی جو ان کے پاس آئے یہ ان کے اوپر ہو گئے قرضہ،
ٹھیک،
اور زکوٰۃ کے اندر قرض والی رقم کو مائنس کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم جو فرض کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے انہیں اضافی مل گئے جو ان کو آگے قسط وار ادا کرتے رہنا ہے ہر مہینے، تو وہ قرض والی رقم کو مائنس کر کے یعنی اب 3 لاکھ روپے پر ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، 1 لاکھ روپے ان کے اوپر بطور قرضہ لاگو ہو گیا،
ٹھیک،
قرض پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی،
صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سوال، اچھا سوال ان کا اس طور پر جمیل صاحب، کہ بعض لوگ یہ 2 لاکھ تو پچھلے سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو وہ اسی کو ہی سامنے رکھیں گے، وہ 2 لاکھ تو ابھی آیا ہے 10 دن ہوئے پہلے، تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنا سال وہ متعین رکھنا چاہیے اور وہ دن متعین زکوٰۃ کے حوالے سے، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کا سال کب مکمل ہو رہا ہے، کیونکہ سال مکمل ہونے سے 2 دن پہلے بھی آپ کے پاس نئے پیسے آ گئے، 10 دن پہلے بھی آ گئے، تو وہ اسی پچھلے سال میں ہی شمار ہوں گے۔ ہاں، سال مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی پیمنٹ آپ کو آنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگلا نیکسٹ ایئر اس پر شمار کیا جائے گا، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے۔ مزید سوالات
مفتی صاحب سے، میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں، مطلب قضا کس ٹائم پڑھتے ہیں؟
جی، فجر کی قضا ہو جائے تو،
فجر کی نماز جب قضا ہو جائے، جیسے آج کل جو باب المدینہ کراچی میں جو ٹائم چل رہا ہے وہ 5:52:53 پر سورج نکل رہا ہے اور یہ آگے چل کے مزید ٹائم اب بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو اب جب 5:53 پر سورج نکل رہا ہے تو اب اس ٹائم ہو گئی فجر کی نماز قضا، اگر کسی نے ادا نہیں کی۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ تک کا یہ دورانیہ مکروہ ہوتا ہے، ان اوقات وقت مکروہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے،
ٹھیک،
اگر کسی نے پڑھی بھی تو دوبارہ سے اس کو پڑھنی پڑے گی،
صحیح۔
جب یہ 20 منٹ کا دورانیہ طلوع آفتاب کے بعد گزر جائے اب فجر کی نماز کی قضا کی جا سکتی ہے، اب بہتر ہے سنت فجر بھی پڑھیں اور فرض فجر کے بھی ادا کریں، اور یہ سنت فجر کے ساتھ فجر کی قضا کرنے کا جو استحبابی حکم ہے کہ سنت فجر بھی پڑھا جائے، تو یہ زوال آفتاب یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، زاہوے کبرا ایک مکروہ وقت اور آتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر کوئی فجر کی نماز قضا کرنا چاہے، مثال کے طور پہ باب المدینہ کراچی میں اگر کوئی 11:15 سے پہلے پہلے فجر پڑھنا چاہتا ہے، یعنی پورے سال کے لیے سمجھ لیں، تو وہ سنت فجر بھی پڑھ لیں بہتر ہے اور فرض فجر بھی پڑھ لیں۔ تو اوقات مکروحہ جو ہیں، ایک سورج طلوع ہونے کے بعد سے 20 منٹ تک، ایسے ہی جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے اور تقریباً وہ 38 سے 45 منٹ تک کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس کو زاہوے کبرا کہتے ہیں،
عوام
اس کو کہتی ہے کہ زوال کا وقت ہو گیا، تو وہ وقت مکروہ ہے، اور ایک سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ وقت مکروہ ہے۔ یہ 3 اوقات یعنی مکروہ اوقاتوں میں بڑے 3 اوقات ہیں،
صحیح،
ان میں کوئی فرض کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے،
صحیح۔
ہاں، آج کی اثر اگر کسی نے نہیں پڑھی اور اتنا متاخر ہو گئی کہ سورج غروب ہونے کے قریب قریب آ گیا تو اسے حکم ہے کہ اسی وقت میں عصر کی نماز ادا کر لے ورنہ قضا ہو جائے گی،
اس دن کے جو
اثر، اس دن کے اثر ہے، تو قضاء عمری اوقات مکروہ میں بھی نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے۔ جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات۔
جو بھینس بچہ 40 دن کا نکالا اس کا دودھ پینا جائز ہے؟
جی کیا کہیں گے آپ؟ یہ عام طور پہ وہ دودھ کی طرح بھی نہیں ہوتا, اور اس کو کیا خاص کوئی کھیس بولتے ہیں, یا آپ بتائیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جس طرح
یہی لفظ سنا ہے جو کھیس, یعنی وہ بھینس وغیرہ گائے بچے کے ولادت سے جب فارغ ہوتی ہے تو اس کے کچھ عرصے تک کچھ اس کا جو دودھ ہوتا ہے یہ عام دودھ کی طرح نہیں ہوتا, اور جو اس کے مالکان ہیں وہ اس کو نکالنے کے بعد اس کو کوئی میٹھی ڈش ٹائپ کی کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں.
آپ بھی کبھی پیے ہیں؟
میں چونکہ کراچی ہی کا پیدائشی ہوں تو ہمارے یہاں تو خیر ایسی کوئی چیز میسر نہیں ہے. ایک دفعہ مدنی قافلے کے اندر سفر ہوا تھا
گھر
پار کرنے, تو وہاں کوئی ایسی ڈش بنا کے لے کر آئے تھے کہ یہ ہمارے گائے نے جو ہے وہ ولادت ہونے کے بعد بچے کی, تو یہ ہم اس کو اس طرح سے اس کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں.
اچھا, اس کو بیچتے نہیں ہیں؟ یہ خاص بکتا بھی نہیں ہے؟
بکتا بھی نہیں ہے.
اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بانٹنا ہی ہے یا اس کی کوئی ڈش بنا کے آپ کو تقسیم ہی کرنی ہے؟
مطلب کوئی میٹھی ڈش جیسے کھیر وغیرہ اس طرح کی بنتی ہے تو وہ الگ سے کوئی اس طرح کے بنا کے لے کر آئے تھے, اور یہ پنجاب والے ہو سکتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کا اور کیا کیا استعمال ہو سکتا ہے.
اچھا, پینے میں شرن کوئی مذائقہ نہیں؟
شریعت اعتبار سے کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
سوال یہ ہے کہ یہ جو خواتین گھر میں محفلیں کرتی ہیں لاؤڈ اسپیکر چلا کے دوسرے گھروں تک آواز نہیں جاتی ہے, یہ جائز ہے؟
جی, لاؤڈ اسپیکر بڑی مشکل سے سمجھا ہے, لاؤڈ اسپیکر سے خواتین کا ناطے پڑھنا کیا حکم ہے؟
لاؤڈ اسپیکر کا مطلب یہ ہے نا کہ آواز کو بلند کرنے والا آلہ, تو اب خواتین کا بلند آواز سے نعت اس انداز میں پڑھنا کہ غیر محرم تک اس کی آواز پہنچے, اور چونکہ جب نعت پڑھی جاتی ہے یا حمد شریف پڑھی جاتی ہے تو اس وقت لہجہ چینج ہو جاتا ہے, آواز میں ایک خوبصورتی سی پیدا ہو جاتی ہے, اور عورت کی یہ جو آواز ہوتی ہے جس میں سر پیدا ہو جائے, خوبصورتی آ جائے, تو یہ نغمے والی جو آواز ہوتی ہے یہ آواز پردہ ہے. غیر محرم کا اس کا سننا جائز نہیں, اور عورت کو اتنی آواز سے پڑھنا کہ غیر محرم سن رہا ہو تو عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوتا. تو خواتین کو جو محافل کرنی ہے تو وہ اس انداز سے کرنی چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر وہاں استعمال نہ کیا جا رہا ہو, اور جس جگہ محفل نعت ہو رہی ہے تو وہاں کوئی غیر محرم تک ان کی آواز نعت پڑھنے کی نہ پہنچے, اس بات کا خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے.
یہ مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بعض سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خواتین کو محفل کا ہی منع کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے محفل نعت تو جیسے مردوں کے لیے عظیم سعادت کی بات ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے, لیکن یہ اس کے شرعی تقاضے, اس کا خیال رکھنا.
بالکل, یعنی اس عورت کو نعت سے نہیں روکا جا رہا.
ٹھیک ہے,
عورت کی جو آواز ہے جو غیر محرم کے لیے پردہ ہے جس کا سنانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے, اس خاص اس کام سے روکا جا رہا ہے. خواتین چار دیواری میں رہ کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں نعت شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں حمد الہی پڑھیں, لیکن شرعی تقاضوں کو بھی اگر وہ مد نظر رکھتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ناظرین اکرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اس پر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے